सच्चा अमानतदार ताज मुझे को तू या रब बना।
सच्चा अमानतदार ताज मुझे को तू या रब बना।
तेरी पसंद की हो तिजारत गफलतों से तू बचा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں اس وقت پروگرام احکام تجارت. اس پروگرام میں مفتی علی اصغر صاحب ہماری شرعی رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں. انشاءاللہ مفتی صاحب سے تجارت کے مسائل کے حوالے سے ہم شرعی احکامات جاننے کی سعادت حاصل کریں گے. ابتدا میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی اس سے ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام احکام تجارت ہے اور انشاءاللہ تجارت کے حوالے سے شرعی مسائل جانیں گے، لیکن کیونکہ ابھی بالکل قریب میں ہی عید قربان گزری ہے اور حج کا سیزن چلتا رہا اور الحمدللہ ابھی بھی حاجی جو ہے وہ حرمین طیبین میں موجود ہیں، اس حوالے سے کچھ سے معلومات پہلے مفتی صاحب سے جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ مفتی صاحب اس سیزن میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت مصروفیت آپ کی رہتی بھی ہے، کچھ تحریر بھی آپ کے حوالے سے نظر سے گزری، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حج کا سیزن، عاشقان رسول کے حج کے بارے میں سوالات، اس دوران بھی کوئی تجارت کے معاملات حاجیوں کے حوالے سے سننے میں آتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حاجی اپنا سارا فوکس حج پہ رکھتے ہیں اور ان دنوں میں تو ایسے کوئی مسائل وہاں جانے والے تجارت کے نہیں پوچھ رہے ہوتے، تو سفر حج جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ اندھیرے سے اجالے کا سفر ہوتا ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ پریشانی، تجسس، سوالات پہ سوالات، کیا، کیوں، کیسے. جب حج ہو جاتا ہے نا پھر حاجی ایسا مطمئن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. تو وہ جو ایک پلان تھا، اس نے وہ چیزیں سنی تھیں، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پڑھ رہا ہے، کر رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن پھر جب وہ حج کر کے آ چکا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ روحانی سفر کی تکمیل بھی ہوتی ہے، تمانیت بھی ہوتی ہے، اور پھر ایک خندہ پیشانی ہوتی ہے، مسکراتا چہرہ ہوتا ہے، پھر تو حاجی کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کریم حاجیوں کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو عاشقان رسول اس حوالے سے ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، مسائل معلوم کرتے ہیں، یہ بھی بڑی خوش نصیبی.
اور رہی بات مصروفیت کی، تو کال آئی مدینہ شریف سے کہ جناب وہ ایک بس جا رہی ہے، وہ یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا، اور کیا مسئلہ، تو بالکل وہ ایک ایمرجنسی کال تھی. تو یوں مسائل تو چل رہے ہیں. اس مرتبہ بیماری کے تعلق سے بہت مسائل پوچھے گئے، یعنی لوگ جن کے ساتھ بڑے لوگ تھے، ضعیف لوگ تھے، اور رمی، خاص طور پر جو رمی کا راستہ تھا وہ بڑا دقت انگیز ثابت ہوا ان کے لیے، مشکل ثابت ہوا، پریشان کن ثابت ہوا. جواب دے گئے، ہمت جواب دے گئی، جوانوں کی ہمت جواب دے گئی، کیونکہ ٹمپریچر بہت ہائی تھا، 48-50 یہ ٹمپریچر رہا ہے عرفات کے دن اور اس کے اگلے دن. تو شریعت نے آسانی تو دی ہے مسائل میں، میں گاہے بگاہے جو آسان پہلو ہے اس کی طرف بھی رہنمائی کرتا رہا. جیسا کہ ایک آسان پہلو یہ ہے کہ اچھا شریعت کا حسن دیکھیے کہ عام دنوں میں اگلا جو دن شروع ہوتا ہے مغرب سے شروع ہوتا ہے.
صحیح.
مغرب ہوتے ہی اگلا دن شروع ہو جائے گا،
ٹھیک ہے.
لیکن جو رمی کے ایام ہیں اس میں جو اگلی رات ہے وہ پچھلے دن کے تابع ہے.
اچھا،
دس کی اگر رمی کرنی ہے تو دس کی رمی کا وقت اگلے دن فجر ہونے سے پہلے اس کے باقی ہوگا، یعنی اگلی رات کو بھی رمی کر سکتا ہے یہ جو آنے والی رات ہے، اس کے حق میں دن تبدیل نہیں ہو رہا. تو اب کتابوں میں چونکہ لکھا ہوتا ہے کہ رات کو رمی کرنا مکروہ ہے اور پھر جلدی ہوتی ہے، مطلب آج ہی مینا میں اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے پورے دن میں کہ اس نے ٹارگیٹڈ جو کام ہے رمی کرنی ہے، تو وہ چاہتا ہے میں فوراً کر لوں، جلدی کر لوں. تو اتنی گرمی میں آپ دن میں جا رہے ہیں، خاص طور پر آپ کے ساتھ ضعیف لوگ شامل ہیں، تو میں نے وضاحت کی وہاں پر کہ یہ جو مکروہ ہے مکروہ تنزیہی ہے، مطلب پسندیدہ نہیں ہے. لیکن جب ایسی سچویشن ہے تو اس راستے کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اور مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، ایک بڑے تجربہ کار حاجی تھے، کہ رات کے وقت آج تک میں نے ایسا رش کبھی نہیں دیکھا. تو لوگوں نے پھر رات کو کی رمی. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں، آپ کے پاس پلان بی کیا ہے، یہ زندگی میں بڑی اہم چیز ہوتی ہے. تو اب چونکہ لوگ پہلی دفعہ گئے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر وہ حاجی جن کے ساتھ تجربہ کار لوگ نہیں ہوتے، پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہوتے ہیں، تو پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کے ساتھ ایک تجربہ کار عملہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ جن کے پاس کوٹے ہیں وہ سالہ سال سے حاجیوں کو لے کے جا رہے ہیں، نئے لوگ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ داخل ہوتے ہیں. لیکن جو سرکاری حاجی ہوتے ہیں، سرکاری حاجیوں کا معاملہ بڑے عجیب و غریب ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے ان کے ساتھ کوئی تجربہ کار عملہ نہیں ہوتا. دیکھیں، ایک تجربہ کار عملے کی ٹیم ضرور ایسی ہوتی ہے جو پورے سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن وہ ہر قافلے میں نہیں ہوتی. پرائیویٹ والے کے لوگ ہر قافلے میں ہوتے ہیں. اچھا، اس مرتبہ گورنمنٹ نے جو طریقہ کار اختیار کیا، خود عمل حجاج بھیجے جاتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ملک کا عجیب و غریب رواج ہے، نظام ہے. بعض اوقات تو پرچیوں کو نظر ہو جاتے ہیں، میرے بندے بھیج دو، میرے بندے بھیج دو. سسٹم بڑا اچھا اس مرتبہ آیا کہ جو سرکاری محکمے کے افراد ہیں وہ این ٹی ایس کا امتحان دیں گے، ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی دیکھی جائے گی، ان کو بھیجا جائے گا. اب وہاں جا کر ان لوگوں نے بہت سارے کام کیے ہوں گے، لیکن ایک ہوتا ہے خاص مسائل کے تعلق سے مہارت. اب ان کو وہ راستہ تو دکھا سکتے ہیں، لیکن اس وقت حاجی کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، ظاہر بات وہ بھی نہیں بتا سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی جو خدمات ہیں وہ اس موقع پر اہم ہوتی ہیں. ایک تو لوگوں کا یقین ہوتا ہے کہ جو ہمیں بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں. دوسرا ظاہر بات ہے علماء کے اندر خدا ترسی ہوتی ہے، مقاصد سامنے ہوتے ہیں، دیگر چیزیں سامنے ہوتی ہیں، تو بہت ساری تکالیف جو ہیں وہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، رخصتوں کو اپنا کے بچا جا سکتا ہے. اچھا، بعض اوقات کیا ہے کہ رخصت بھی مل گئی، بھائی ایک حاجی ہے وہ ہے ہی بستر پہ پڑا ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
اب اس کے لیے وکالت کا پہلو جو ہے کہ اپنا وکیل کسے وہ بنا دے، یہ ایک رخصت کا پہلو ہے، یعنی ایک وقت کے تعلق سے ہے، وقت میں وسعت کا پتہ ہو، پھر وکالت کا تصور موجود ہے. بعض ایسے حجاج بھی رہے ہیں کہ جو بالکل بے ہوشی میں چلے گئے. جب سارا ایسا نہیں ہے، چونکہ ہم سے تو پوچھا ہی وہ جاتا ہے کہ جو ڈسٹرب ہوتا ہے، جو روٹین کے مطابق کر کے آ گیا وہ تھوڑی پوچھے گا. تو اور ایسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو روٹین کے مطابق کر رہے ہیں، ہمت والے ہیں. تو اکا دکا کیسز ہوئے ہیں، لیکن ان کا ریشو پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ رہا ہے.
یعنی مفتی، اس میں سے سیکھنے کو ہمیں یہ بھی ملا کہ ایک تو علماء سے مربوط رہا جائے اور سوالات سیکھے جائیں، پوچھے جائیں اور علم سیکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ پلان بی موجود ہوتا ہے، اس کا تو ہمیں پتہ چل گیا. اور مفتی صاحب نے بڑا زبردست جملہ یہاں پر استعمال فرمایا کہ پلان بی کیا ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن پلان بی یہ ہے، یہ پتہ ہونا بھی ضروری ہے. اگر وہ نہیں کر سکا تو پھر کچھ بھی کر لے گا، ایسا نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ پلان بی پر
ایک صاحب کا میسج آیا کہ ان کے والد صاحب گم ہو گئے. اب والد صاحب کو ڈھونڈتے 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 والدہ گم ہو گئی،
اللہ،
اور گرمی میں اتنا تھک گئے خود بھی ہاسپٹلائز ہو گئے، تینوں افراد الگ الگ جدا. تو اب آپ دیکھیں کتنی تکلیف میں ہوں گے یہ. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو پلان بی میں یہ ہوتا ہے کہ بھی اگر ہم بچھڑ جائیں گے تو کیا کریں گے, اگر الگ ہو جائیں گے تو کیا کریں گے. تو یوں بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہم سوچ کے چل رہے ہیں, اس طرح نہ ہوا تو ہم بس میں بیٹھ جاتے ہیں 5-7 گھنٹے بس چلتی رہے. اس دفعہ تو خیر کوئی ایسی بات سننے کو نہیں ملی, لیکن ماضی میں ایسا رہا ہے کہ لوگ عرفات سے نکلے اور مزدلفہ کا روڈ بہت جام, 4-4 5-5 6-6 گھنٹے لوگ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیشاب کی بھی حاجت ہے, تو بڑی مشکل دقت. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو جب آپ جا رہے ہیں تو تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا پانی ساتھ رکھ لیں کہ کوئی ایسی حاجت پڑ گئی تو ناپاکی سے بچا جا سکے, اور جو تبھی آ جاتے ہیں ان کو بھی پورا کیا جا سکے. تو سفر تو سفر ہوتا ہے. آج کا سفر 20-25 لاکھ لوگ ایک ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں, تو مشقتیں بڑھ جاتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آسانیاں بھی ملیں. ہمارے سلمان گوگن بھائی بڑے پریشان تھے کہ والد صاحب ان کے ویل چیئر پر تھے, تو میں مزدلفہ سے مینا کیسے آؤں گا, لمبا سفر ہے. تو میں نے ان کو میسج کیا کیا صورتحال رہی, والد صاحب کے ساتھ تھے, کہنے لگے آ گیا میں, کچھ تکلیف نہیں زیادہ, لیکن میں جس راستے پر رمی کے لیے چڑھا وہ راستہ اوپر چھت والا راستہ تھا, اور وہاں ویل چیئر چلانا, کہنے لگے کہ میرے ہول اٹھ رہے تھے. اتنے میں ایک مصری آدمی آیا اور اس نے ویل چیئر پکڑی, پورے راستے مجھے ہاتھ ہی نہیں لگانے دیا.
اللہ اکبر,
چڑھاتا ہی چلا گیا, چڑھاتا ہی چلا گیا. کیا اس کا جذبہ تھا, کیا اس کی نیکی تھی, اب نظر لگائیں کیا آسانی پیدا ہوئی.
بہترین. اور یہ وہ ہوں گے جو کبھی ملے بھی نہیں.
کبھی ملے بھی نہیں, وہ دعائیں دے رہے تھے ان کو, یقین مانیے آپ. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں.
یعنی اتحاد اور یگانگت کا جو معاملہ کہا جاتا ہے وہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے.
وہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے, غیبی مدد بھی ہو جاتی ہے.
واہ واہ,
قدم قدم پر کبھی مدد ہوتی ہے.
سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, مفتی صاحب رہنمائی شریف فرماتے رہیں اور یوں مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں, اور ہمارے ناظرین بھی یہ ذوق اگر ساتھ رکھیں گے کہ سیکھنا ہے اور مستند ذرائع سے سیکھنا ہے, تو انشاءاللہ بہت کچھ اچھا ہم سیکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے. آئیے کچھ ناظرین کی کالز ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی,
پروگرام احکام تجارت میں میرے پیارے پیارے مفتی علی اصغر صاحب دامت برکات مالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرح کاروبار کرنا کہ کسی کا مال جو نا وہ لے کے جائیں اور مال بیچیں, تو 1000 روپے 100 روپے منافع بیچنے والے کا, تو یہ ایسا کرنا, یہ کام کرنا صحیح ہے؟
دیکھیں, ایک ہوتا ہے کسی کو مزدوری دینا, ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے, دونوں نفع کے حقدار ہوتے ہیں, اور نفع نقصان جب ایک ہی کا ہے کہ بھائی تم خالی بیچ کر آ جاؤ, اتنے پیسے تمہیں دیے جائیں گے, تو یہ مزدوری دینا ہے. تو اجرت جو ہے نا 100 روپے طے کر لیے انہوں نے. اب کوئی کسی سے سوٹ سلواتا ہے, جیسا کہ فیکٹریوں کے اندر جو گارمنٹس کا کام ہوتا ہے, تو پر پیس وہاں اجرت دی جاتی ہے کہ بھائی اتنے درجن پہ اتنے پیسے ملیں گے آپ کو. تو یوں صورت یہ اجرت کی ہے, اور اجرت متعین ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, تو بلا شبہ یہ صورت جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں.
ماشاءاللہ. مزید کال دیجیے.
جی مفتی صاحب, سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ نیٹ سے جو پیسہ کما رہے ہیں, شریعت میں اس کو کیا حکم ہے, یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ پلیز اس میں رہنمائی فرما دیں.
دیکھیے, نیٹ سے پیسہ کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے نا. جو ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہیں, اگر وہ جائز ہے, شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے, تو پیسہ کمانا بھی جائز ہے. وہ ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے کہ جو جائز ہو, تو پیسہ کمانا بھی جائز نہیں ہوگا. تو اچھی اور بری ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہیں. اگر صرف ہم تجارت کو لے لیں, تو تجارت بھی ایک وہ ہے کہ جو شریعہ کمپلائنٹ ہوتا ہے, شرعی طریقے کے مطابق ہوتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ بالکل آزاد ہوتا ہے, غلط طریقوں پر مشتمل ہوتا ہے. تو یوں جاننا ضروری ہے, جو جو کام کرتا ہے, جو شخص جس شعبے سے وابستہ ہے, وہ شعبے سے متعلق علم دین, جو ضروری علم دین ہے, وہ حاصل کرے کہ کیا میرے لیے درست ہے, کیا غلط ہے. مثال کے طور پر حدیث پاک میں فرمایا گیا, لا تبی مالیسا عندک, कि जो तेरे पास नहीं तू उसे ना बेच, यानी जो मेरी ऑनरशिप में नहीं है मैं उसे नहीं बेच सकता। तो ऑनलाइन बहुत सारी खरीदारी ऐसी होती है, बहुत सारे सौदे ऐसे होते हैं कि जो इसी बुनियाद पर होते हैं, इश्तहार दे दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दी, वो माल इसके अपने पास भी नहीं है। तो ये तरीका गलत है। इसी तरीके से और बहुत सारे तरीके ऐसे होंगे जो गलत हैं। तो सही और गलत की पहचान करके फिर काम किया जाए,
यानी पहले देखा जाएगा कि जो काम कर रहे हैं ये तिजारत है भी या नहीं या कुछ और भी है, तो वो शरीय उसूलों के।
और अगर कोई गलती है तो इस गलती को किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है ये मालूम किया जाए।
ठीक सर, एक सवाल यहाँ ये है, मैसेज के मैसेज की सूरत में मेरे पास मौजूद है कि इंसानी बालों की खरीदो फरोख्त का काम आजकल बढ़ रहा है, तो क्या फरमाएंगे इस हवाले से, क्या ये बेचना दुरुस्त है?
देखिए, चूंकि जहालत बढ़ रही है, दीन का नॉलेज कम से कम होता जा रहा है और लोगों की तवज्जो खींच ली है टिकटॉक ने, फनी वीडियोज ने, वाहियात ने, या फिर ये है कि कोई ये सब कुछ नहीं करता, जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है कि रोजी रोटी के पीछे इंसान दौड़े चला जा रहा है और इस बात की से परवाह ही नहीं है कि मेरी आखिरत भी है, मैं दुनिया में जो है ना वो इम्तिहान देने के लिए भेजा गया हूँ, दुनिया जो है दारुल अमल है। मेरी जिंदगी के कुछ पहलू वो हैं कि जिसके ताल्लुक से मुझे सीखना है, हलाल हराम मुझे जानना है। तो माँ बेटी को खाना पकाना तो सिखाती है, अगर वो हलाल हराम सिखाए कि बेटी ये तेरे बाल हैं, इन बालों को किस तरह रखना है, मर्दों की नज़र इस पर नहीं पड़नी, ये जो बाल हैं इसका ये मामला यूं और ये अहकाम यूं, तो जाहिर बात है जो चीज़ें आगे मुंतकिल होती हैं, तरबियत इसी को कहते हैं। तालीम और तरबियत दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तालीम आमतौर पर किसी स्किल की होती है, किसी हुनर की होती है, किसी सब्जेक्ट की होती है। तरबियत जो होती है इंसान की रूह की होती है, उसकी एक्टिविटीज़ की होती है कि उसको ज़िंदगी किस ज़ाब्ते के तहत गुजारनी है। अब जो बाल हैं ये इंसानी जिस्म का जुज है।
ठीक,
शरीयत ने इंसान को इतनी ताज़ीम, तौक़ीर और अजमत दी है कि इंसान के जिस्म का कोई भी हिस्सा काबिल फरोख्त नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता, ये जायज़ ही नहीं है। तो जाहिर बात है जिसका खरीदना और बेचना जायज़ ही नहीं है, फिर अगर ख्वातीन के बाल हैं तो इसके मुताल्लिक तो ये हुक्म है कि इस पर ना महरम की नज़र नहीं पड़नी चाहिए अगरचे कि ये जिस्म से जुदा हो चुके हों, और इसको यूं बेचना तो कतन जायज़ नहीं है। जो लोग इस काम को कर रहे हैं, जाके लानात कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, चूँकि महंगा हो गया, चाइना जा रहा है ये सारा माल और वहाँ से विगे बनकर आती हैं, तो इंसानी जो बालों के विगे हैं वो इस्तेमाल करना भी जायज़ नहीं है। क्योंकि इंसानी जो बाल हैं, ऐसा नहीं है कि इंसान कोई माल फरोख्त है, नहीं, इंसान की तकरीम है। कोई भी हिस्सा इंसान के जिस्म का वो यूं इस्तेमाल नहीं हो सकता कि बिकाऊ माल हो जाए। तो इस बात पर तवज्जो देना ज़रूरी है।
यानी एक चीज़ सिर्फ इसलिए नहीं खरीदी जा सकेगी कि मार्केट में अवेलेबल है और उससे हमारी सहूलत की सूरत बन रही है तो आप खरीद ही लें, बल्कि उसको ये भी देखना पड़ेगा कि इसको इस्तेमाल करना जायज़ है भी या नहीं। और एक तरफ तो बेचने वाले यहाँ लाइन में आ गए और दूसरी लाइन में वो लोग भी हैं जो इन चीज़ों को खरीद रहे हैं। सर
जाहिर बात है ये जो तिजारत है ये हलाल तिजारत नहीं है।
अल्लाह करीम हम सबको हलाल और हराम सीखने की तौफीक अदा फरमाए। कदम कदम पर रहनुमाई होती है और एहसास होता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है इल्मे दीन हासिल करने की, इस्लाम के अहकाम को समझने की। एक कॉल मजीद शामिल करते हैं। जी
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो कौन सा कारोबार करते थे? दूसरा सवाल यह है, मरा हुआ जानवर जो हलाल है उसकी खाल चमड़ा उतार कर सेल करना कैसा, रहनुमाई फरमा दीजिए।
हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो एक बड़े ताजिर थे। अब कौन सा कारोबार करते थे इसके सरात तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन चूंकि आप मदीना मनोरा में रहते थे, अहले मदीना जो ज़्यादातर कारोबार करते थे उसका ताल्लुक अजनास से होता था, यानी खेती बाड़ी, अनाज, खजूरें, ये अहले मदीना का जो है वो कारोबार का एक बड़ा जो है ना वो तरीक़ाकार था। तो ऐन मुमकिन है कि बाज़ लोग कुछ और भी बेचते हों, जैसा कि काफ़ले निकला करते थे शाम की मंडियों में जाया करते थे कुरैश के काफ़ले, और वो शाम की मंडियों में जाके मक्का मुकरमा में तैयार करदा चीज़ों को जाके बेचा करते थे, और शाम से फिर कुछ और चीज़ें लाते थे वो मक्का मुकरमा की मंडियों में बेचा करते थे। मक्का मुकरमा में एक बड़ा मशहूर बाज़ार हुआ करता था, उसका नाम था इकाज़। आजकल एक बड़ा अखबार भी अरबी अरब मुल्क का इसी नाम से, तो असल में ये उस बाज़ार का नाम था। तो उसकी कुछ अलामतें आज भी बाकी रखी गई हैं कि जनाब ये वो जगह जहाँ एक तजारती मेला लगा करता था और मुख्तलिफ ताजर आके बेचा करते थे। इसके अलावा जानवरों का काम भी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि माल मवेशी आज भी आप देहात में चले जाएँ, किसी भी देहात में चले जाएँ, आपको कोई ना कोई चरवाहा सैकड़ों बकरियाँ चराते हुए नज़र आएगा। तो माल मवेशियाँ जिन इलाकों में काश्तकारी होती है, सबके पास तो ज़मीनें नहीं होती, लेकिन क्या है कि चूँकि पानी होता है, जिन इलाकों में ज़मीनें हैं वहाँ पानी होता है, तो पानी की वजह से नमी, सब्ज़ा, बहुत सारे दीगर फवायद भी होते हैं। तो मुख्तलिफ काम उस वक्त अहले मक्का और अहले मदीना किया करते थे। तो यूँ हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी डीपली अगर मुताला किया जाए तो इस सवाल का स्पेसिफिक जवाब भी मिल सकता है, मवाद तो यकीनी तौर पर किताबों में मौजूद होगा।
सर, साथ साथ वो कुर्बानी के जानवरों की खालें जो खरीदो फरोख्त का मामला है।
देखिए, अगर कोई मुर्दार जानवर की खाल को उतारता है तो ये खाल जो है नापाक खाल कहलाएगी, और उसके बाद इसको जो दबागत का अमल है वो देना पड़ेगा, यानी इस खाल को पाक करना पड़ेगा। पाक करने के लिए दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये होगा कि इसकी जो चर्बी है वो दूर की जाए, वो चर्बी भी नापाक होगी, और दूसरा स्टेप ये है कि फिर इस पर नमक वगैरह लगा के इसको खुश किया जाए। जब ये खुश हो जाएगी, इसकी बू ज़ाहिल हो जाएगी, तो ये अमले दबागत कहलाता है, तो ये खाल पाक हो जाएगी। अच्छा, जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया गया है उसकी खाल को दबागत की हाजत नहीं होती,
सही।
क्योंकि जब दमे मस्फू निकल जाता है तो पीछे जो गोश्त है, खाल है, चर्बी है, वो सब पाक हो जाती है। तो ये एक मोटा सा उसूल है।
माशाल्लाह। जब सवाल करते वक्त मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ाते वक्त मैंने कुर्बानी के जानवर कहा, तो यहाँ मुफ्ती साहब ने दोनों जिहाद से माशाल्लाह इरशाद फरमा दिया कि वो हलाल जानवर जो ज़बह हुआ है और जो ज़बह नहीं हुआ वैसे मर गया उसे मुर्दार कहा जाएगा, और फिर उसकी तफसील जो लगाना इरशाद फरमाई गई। मुफ्ती साहब, एक सवाल ये है कि जो चीज़ें किराए पर दी जाती हैं बसा औकात एडवांस ज़्यादा लेकर किराया कम कर दिया जाता है, तो क्या ये अमल दुरुस्त है?
देखिए, ये अमल कतन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एडवांस कर्ज की हैसियत रखता है, और कर्ज को बुनियाद बना के कंडीशनल और मशरूत आप नफा सामने वाले को पहुंचाएं, तो ये खुला सूद है। और उससे जो कम किराया है ना तो कमी की जाए, और ना ये कि आप ठीक है आप इस्तेमाल करो आपका ये इतने अरसे तक, क्योंकि आपने कर्ज लिया है उस कर्ज की वजह से आप फायदा दे रहे हैं उसको। इस वजह से जो ये काम है ये गुनाह है, सूद है, हराम है।
वाह। बच्चों की चीजों में, खाने पीने की चीजों में कुछ खिलौने डालकर बेचे जाते हैं, तो वो रैपर वगैरह खोलेंगे तो वो खिलौने निकल आएंगे, इसकी वजह से बच्चों की रगबत ज्यादा होती है, तो क्या ये अमल दुरुस्त है?
बेचा क्या जाता है? चीज बेची जाती है या खिलौने? चीज बेची जाती है। सूरत हाल डिफरेंट हो सकती है। हम फर्ज कर लेते हैं दो सूरतें। एक सूरत तो ये है कि मिसाल के तौर पर निमको का कोई पैकेट है और बच्चा निमको खरीदने गया,
सही।
और उसको पता चला कि आजकल तो एक स्कीम भी आई हुई है, कुछ खिलौना भी निकल रहा है, तो असल तो उसने निमको ही खरीदी है,
ठीक है।
उसको पता है कितनी है वजन में, मारूफ होता है, तो ये तो एक इनाम की सूरत है।
सही।
और यूं इनामी टोकन डालने में, कोई इनामी चीज़ डालने में कोई हर्ज नहीं है। एक सूरत यह है कि असल मतमाए नजर वो खिलौना ही है, जो अंदर से निकलेगा वही खरीदा जा रहा है, तो उसका पता होना चाहिए कि अंदर क्या है, वरना आप जो चीज़ खरीद रहे हैं और आपको पता ही नहीं अंदर क्या है। तो ये जो मामला है वो ये काफी हद तक लॉटरी से मुताल्लिक ملتا جلتا ہو جائے گا. یہ لاٹری نہ بھی ہوئی, لاٹری تو خیر کھلا جوا ہوتا ہے, لاٹری نہ بھی ہوئی اور ابہام اگر زیادہ ہوا اور غرر فاحش ہوا, انسرٹنٹی زیادہ ہوئی, تو یہ خرید و فروخت ناجائز زمرے میں آ جائے گی.
ٹھیک ہے سر. تو یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ میڈیسن کمپنی سے کلینک کا کام کروانا, ان کی تزئین و آرائش وغیرہ غالباً مراد ہے.
میڈیسن کمپنی کلینک کی تزئین و آرائش کرے گی, تو کیا وہ مستری ہوتے ہیں؟
نہیں, مراد سے وہ ہوتی ہے نا کہ وہ سیل کرنے کے لیے اپنے کچھ آئے, لیکن وہ ریکوائرمنٹس میں شاید اس طرح کی کچھ ہو جاتی ہے, وہ سہولتیں دیتے ہیں کہ بھائی یہ پیکیج آپ کے لیے ہوگا.
دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ سسٹم بگڑا ہوا ہے اور نظام جب تک پورا صحیح نہیں ہوتا. مجھے ایک بہت بڑے فورم پر بات کرنے کا موقع ملا, بہت ہی بڑا فورم تھا, تو میں نے اس نقطے پر وہاں بات کی کہ ہمارے ملک کی جو خرابیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں کا جو میڈیکل کا نظام ہے اس میں رشوت جو ہے نا وہ ایسی شائع و ضائع ہو گئی ہے. کسی کو جب ہلاؤ نا کہ بھائی یہ تو غلط ہے, پہلے تو اس کو کچھ سوچ کا ہی نہیں پڑتا, کس کو غلط کہہ رہے ہیں بھائی, پوری زندگی گزر گئی ہے. ٹھیک ہے,
وہی جواب ہوتا ہے, ماں وجدنا علیہ آباءنا.
نہیں خیر ایسا جواب نہیں ہوتا, مطلب وہ جھٹکا لگتا ہے اس کو, نفس اس کی توجہ جاتی ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے اتفاقی, بھائی مثال کے طور پر رشوت بہت سارے لوگ لیتے ہیں, کرپٹ لوگ لیتے ہیں, اہل منصب لیتے ہیں, روڈ پہ کھڑے ہو کے بہت سارے لوگ لیتے ہیں, لیکن یہ ایک اتفاقی رشوت ہے کہ کوئی گاہک پھنس گیا تو چل بھائی اب کام نکلوانا ہے ہم سے پیسے دو. اور ایک ہوتا ہے پورا نظام رشوت کا, ایسا نظام جس کی ٹریننگ دی جاتی ہے, جس کے اصول بنے ہوئے ہیں, اور میڈیکل کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ڈاکٹروں کو سانچے میں اتارتی ہیں کہ ہماری دوا آپ اگر لکھ دیں گے تو ہم آپ کو یہ پیکیج دیں گے, یہ پیکیج دیں گے, یہ پیکیج دیں گے. تو ڈاکٹر پھر اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتا اس پیشکش کے بعد. اس پیشکش کے بعد ڈاکٹر کیا کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ کون مجھے پیسے زیادہ دے رہا ہے, اور پھر اس کا ایک ہدف ہوتا ہے کہ آپ نے مہینے کی اتنی سیل کروانی ہے, پھر جناب 200 روپے کی دوا کے بجائے 2000 کی دوا لکھتا ہے وہ. تو جو سیلز مین جو میڈیکل ریپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے ڈاکٹر سے کیسے بات کرنی ہے, کس سانچے میں اتارنا ہے, کس وقت جانا ہے, کیا ناز و نخرے اٹھانے ہیں, کیا کیا پیشکشیں کرنی ہیں, کتنا بھاری ڈاکٹر ہے, کتنا روب والا ہے, کتنے اس کے پاس مریض ہیں, پوری ان کے پاس انکوائری ہوتی ہے. تو پھر وہ اسے طے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, مراعات حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو مراعات ہیں اس میں متعدد خرابیاں ہیں. ایک خرابی تو یہ ہے کہ کس چیز کا بدلہ ہے جناب, مریض آپ کے پاس فیس دے کر آیا ہے,
ٹھیک ہے,
مریض نے معاوضہ دیا ہے آپ کو,
ٹھیک ہے.
آج کل جو ہے نا ایک عام اسپیشلسٹ جو ہے وہ 2000 روپے سے کم تو معاوضہ نہیں لیتا, ٹھیک ہے. 100 مریض اس کے آ رہے ہیں جناب روزانہ, کتنے ہو گئے, 2 لاکھ روپے. 2 لاکھ روپے روز کے ویسے بنا رہا ہے,
اور اس کے بعد بونس الگ.
2 لاکھ روپے ویسے بنا رہا ہے, یہ تو ایک جگہ بیٹھنے کے ہیں, اور مزید کتنی جگہ بیٹھتا ہوگا وہ الگ ہے. تو بھائی 40-50 لاکھ روپے کما کے بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا, اور آپ میڈیکل جو ہے نا وہ کمپنیوں سے معاہدے کر رہے ہیں, آپ تو فیس لے رہے ہیں, فیس کے بدلے آپ اپنی خدمات دے رہے ہیں. تو یہ معاملہ کہاں سے آ گیا؟ پہلے بات تو یہ کس بات کا بدل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو خیانتوں کا دروازہ کھلتا ہے کہ چونکہ آپ ان کے لیے کام کر رہے ہیں مریض کے لیے نہیں, مریض کے ساتھ آپ کو دیانت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, آپ وہ نہیں کر رہے, آپ جو ہیں وہ کمپنی کو ترجیح دے رہے ہیں, پھر 2000 کی جگہ 200 کی جگہ 2000 آپ بڑی میڈیکل جب لیبورٹریز میں جاتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو کس نے ریفر کیا ہے, उस डॉक्टर का पहले से अकाउंट बना होता है, उसका नाम लिखते हैं, ट्रैकिंग में आ जाता है कि जनाब इतने मरीज इसने भेजे हैं, उस लेबॉरेटरी से उसको कमीशन चले जाती है। तो बाज़ वक़्त टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं होती, बिला वजह भेज रहे होते हैं, ऐसा भी होता है। तो इस सिस्टम का खात्मा होना ज़रूरी है। जो डॉक्टर खौफ खुदा रखने वाले हैं वो बचते हैं, वो अमल पैरा नहीं होते, बचने वाले भी हैं। लेकिन माजरा ये है कि अगर 1000 डॉक्टर काम कर रहे हैं तो 10 बचने वाले हैं, 20 बचने वाले हैं, 100 होंगे बचने वाले, क्योंकि उनकी तवज्जो ही नहीं है ना।
सही
मामला ये है। तो बिगाड़ है, इस्तेहसाल है इस निज़ाम के अंदर, इस तरीक़ेकार के अंदर।
सब ये खूब तवज्जो आपने दिलाई कि
अच्छा, और भी और कुछ और चीज़ें भी हैं
जी।
मिसाल के तौर पर एक मुल्क से एक साहब थे, तो मेरी बातचीत उनसे हो रही थी, कहने लगे कि देखें हमारे यहाँ डॉक्टर किसी भी मोहल्ले में बैठे, यानी वो लियारी में बैठे या डिफेंस में बैठे, कच्चे वादी में बैठे या पक्के वादी में बैठे, उसकी फीस में कोई फर्क नहीं होगा। गवर्नमेंट मुकर्रर कर देगी इतनी फीस लेनी है, मजा ले उससे ज्यादा ले। तो लोगों ने सिस्टम अपनाए हैं ना, बहुत सारे सिस्टम अपनाए हैं। तो यहाँ तो मेडिकल इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, हमें सोचना चाहिए। तो इसकी जो खराबियाँ हैं, खामियाँ हैं, क्योंकि माशरे के साथ जुड़ी हुई है ना। इमाम गजाली रहमा लिखते हैं कि हर इलाके में एक तबीब का पाया जाना फर्ज़ किफाया है। अब शवाफे के यहाँ चूँकि वाजिब अलग से नहीं होता, फर्ज ही होता है, फर्ज़ किफाया है। क्यों? इसलिए कि तबीब लोगों को तकलीफ से बचाता है, सहूलतकारी पैदा करता है, इलाज जो है तकलीफ से निजात देता है। तो दीनी अहमियत इतनी ज़्यादा है, तो वो जो एक लकब मसीहाई का डॉक्टर साहिबान को मिला हुआ है, खुदा रहा उसको इख्तियार करें। और जिस रास्ते को रिश्वत का रास्ता कहा गया, हराम का रास्ता कहा गया, बचकर देखें, फिर आप देखिएगा कि कितनी आपको बरकत हासिल होती है।
अल्लाह करीम हमें यह जहन अता फरमाए, बातें सुन लेना और सीख लेना ये भी अच्छा है कि ये अमल का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन अमल के लिए फिर कोशिश करनी चाहिए और कदम भी बढ़ाना चाहिए। और ऐसे भी हैं तादाद में कि जो सुनते हैं, समझते हैं, तो अच्छाई की तरफ कदम भी बढ़ाते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम ऐसे लोगों की कसरत भी फरमाए और ऐसे लोगों में इजाफा होगा, माशरे में सुधार आता चला जाएगा। उस सब सवालात में से एक सवाल ये भी है, और ऐसा लग रहा है कि ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त माशरती पहलू है, वो ये है कि लोग असाइनमेंट बनाने के लिए अपने आप को अवेलेबल रखते हैं। किसी का यूनिवर्सिटी असाइनमेंट है, कॉलेज असाइनमेंट है, वो तैयार करके दे देंगे और या तैयार किया कराया रखते हैं, तो उसको सेल कर देते हैं, ये बेचना दुरुस्त रहेगा?
देखिए, इस बात के दो पहलू हैं, दो डिफरेंट पहलुओं को हमें सामने रखना पड़ेगा। हम किसी भी एक जाविये की नफी नहीं कर सकते।
सही।
एक ये है कि आपने किसी से कोई काम करवाया और वो जायज काम है। मिसाल के तौर पर हमारे प्रोग्राम का तो कोई रिसर्चर नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, क्यों, हम लाइव प्रोग्राम करते हैं, डॉक्यूमेंट्री बेस्ड प्रोग्राम नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्री बेस्ड कोई प्रोग्राम होगा तो उसके पीछे एक रिसर्चर होगा,
ठीक है,
कोई स्क्रिप्ट लिखने वाला होगा,
ठीक है,
ठीक है, स्क्रिप्ट लिखने वाला स्क्रिप्ट लिखेगा और परफॉर्मर आके उसके स्क्रिप्ट के मुताबिक पूरा प्रोग्राम करेगा।
सही।
उस स्क्रिप्ट लिखने वाले का कहीं भी नाम नहीं आएगा, हो सकता है कहीं आ जाए तो आ जाए, पुराने जमाने में तो नाम वाम आते थे, आजकल का मुझे अंदाजा नहीं है। तो जैसे ये जो प्रोग्राम चलते हैं, जो टॉक शोज चलते हैं, तो ज़ाहिर बात है इसके पीछे टीम होती है कि आज क्या मौजू लेना है, क्या रिसर्च है, अदाद शुमार निकालने होते हैं, तारीखी हवाले निकालने होते हैं। तो ये समझें कि वो एंकर जो है उसकी जो नॉलेज का जो मंबा है
सही,
वो रिसर्चर होता है, टीम होती है, उसकी बड़ी मसरूफियात होती है, टीम उसके पीछे काम कर रही है, काम करके उसको दे रही है और वो जो है ना वो आगे परफॉर्म कर रहा है।
सही।
एक तो इसका ये पहलू है, तो जो रिसर्चर है उसने एक काम किया है ना।
सही।
मिसाल के तौर पर उसने आबो हवा के मुतालिक कोई डॉक्यूमेंट्री के मुतालिक कोई चीज़ें निकाली हैं, पिछले 5 सालों में क्या तगैरात आए मौसम में, कितनी हलाकतें हुई, कितना नुकसान हुआ, ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو یہ ایک مستقل کام ہے، قابل اجرت کام ہے، اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کو کوئی بھی ناجائز اور غلط نہیں کہتا۔ تو اسکرپٹ رائٹنگ کا کام ہے نا، کنٹینٹ لکھنے کا کام ہے۔ ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو کہا جاتا ہے آپ نے ہی لکھنا ہے، کسی اور سے نہیں لکھوانا،
صحیح۔
تو پھر آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے، آپ نے ایک وعدہ کیا ہے، آپ نے ایک ہو سکتا ہے کوئی ایفیڈیوٹ بھی سائن کیا ہو کہ جناب میں ہی لکھوں گا، کوئی اور نہیں لکھے گا، تو پھر ایک جدا گانا چیز ہے۔ خاص طور پر جو اکیڈمک جو نظام ہے ہمارا، اس کے اندر جو ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی اپنی جانچ کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے وائیوا بھی ہوتا ہے آخر کے اندر کہ بھائی آپ نے لکھا ہے تو آپ نے کیا اس کو ڈیپلی مطالعہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اچھا، اس کے اندر بھی میں ذاتی طور پر یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے کوئی جزوی کسی سے مدد لی ہے تو اس کو آپ غلط کہیں، کیونکہ اس کا تو کام ہی دیوار پہ سر مارنا ہے، وہ یہاں جائے یہاں جائے یہاں جائے یہاں جائے، چھپی چیزوں کو نکالے، اس کا کام یہی ہے۔
اس کے پیچھے ایک جو کانسیپٹ ہے کہ اس کی بھی لرننگ ہو،
ریسرچ کا دو دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو اس کی لرننگ، اس کی سوچ اوپر ہوگی، اور دوسرا ریسرچ کہتے ہیں جو مخفی چیزیں اس کو سامنے لانے کو، نئے پہلو سامنے لانے کو۔ ریسرچ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی ایک سروے ریسرچ ہوتی ہے، ایک کنٹینٹ ریسرچ ہوتی ہے، ایک ہسٹری ریسرچ ہوتی ہے، بہت ساری ریسرچ کی قسمیں ہیں۔ تو جزوی طور پر تو وہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، کسی کی لائبریری میں جاتا ہے، کسی سے مشورہ کرتا ہے، مجھے چیز کہاں سے ڈھونڈنی چاہیے، کہاں سے ڈھونڈوں، کہاں ملے گی، کیا ہوگا۔ ٹائپنگ پہ بھی کوئی وہ نہیں ہے، قدغن نہیں ہے۔ کراچی یونیورسٹی کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں، باقاعدہ جو ہے نا وہ لوگوں کو ٹائپنگ ہر ایک کو کرنی نہیں آتی، اور سب کو جو ہے نا وہ اپنا کمپیوٹر چلانا بھی نہیں آتا ہے، ٹائم نہیں ہے۔ تو باقاعدہ جو ہے وہ جو اسٹیشنری والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ٹائپ پہ ہم کر دیں گے، فارمیٹ کیا ہے وہ ہمیں پتا ہوتا ہے، آپ ہمیں مواد دے دیں، وہ ہاتھ سے لکھ دے دیتے ہیں، وہ ٹائم بھی کر دیتے ہیں۔ تو جزوی سہولت کاری پر تو قانونی یا اخلاقی قدغن بھی نہیں لگائی جاتی۔ آگے رہی بات یہ کہ جس ادارے کی طرف سے اس کو یہ کام تفویض کیا گیا ہے اس کی پالیسی کیا کہتی ہے، یہ ایک چیز ہے۔ آج کل تو دیکھیں جدید سسٹم یونیورسٹیوں میں رائج ہو چکا ہے، آپ جو اسکرپٹ لے کر جائیں گے، جو تھیسس لے کر جائیں گے، وہ کمپیوٹر پڑھے گا،
صحیح،
اور کمپیوٹر یہ پڑھنے کے بعد، سافٹ ویئر یہ پڑھنے کے بعد انٹرنیٹ پر سرچ مارے گا کہ اس نے کتنا فیصد جو ہے نا اس کا جو یہ اسکرپٹ ہے یا تھیسس ہے یہ بی این ہی نقل شدہ ہے، ٹھیک ہے،
صحیح۔
سافٹ ویئر کو بیوقوف بنانے کے طریقے بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں،
ٹھیک ہے،
مجھے وہ طریقے بھی معلوم ہیں، یعنی مطلب جو لوگوں سے میں سنتا ہوں آیا ہوں، کیونکہ میری بیٹھک رہتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پی ایچ ڈیز کروا رہے ہیں، تو وہ طریقے بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں کہ سافٹ ویئر کو کیسے بیوقوف بنانا ہے کہ یہ کم ریشو نکالے۔ تو مجھے ایک عجیب و غریب لطیفہ کسی نے بتایا، تو بعض شعبے ایسے ہیں کہ بڑے اس میں مظلوم شعبے ہیں، شعبے کیا مظلوم ہیں، اسٹوڈنٹ بہت مظلوم ہیں، کسی نے بہت محنت کر کے تھیسس لکھا،
صحیح،
اور صرف 3% جو ہے سافٹ ویئر نے بتایا، 3% کنٹینٹ ایسا ہے جو نقل شدہ ہے۔
اچھا،
اس کا ایک حد ہوتا ہے کہ اتنے فیصد نقل شدہ ہو سکتا ہے، ظاہر بات ہے وہ اگر مثال کے طور پر قرآن لے کر آئے گا یا حدیث لے کر آئے گا، وہ تو نیٹ پہ موجود ہے،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، اتنا کنٹینٹ تو آنا ہی آنا ہے، کسی اقتباس لے کر آئے گا کسی کتاب کا، اگر وہ کتاب نیٹ پر موجود ہے تو کیا ایشو ہے، اس نے تو ایک پیراگراف لیا ہے نا۔ اب اس کے سپروائزر نے کہا کہ نہیں، اس کو 30% کرو۔
اوہو،
یہ بلا وجہ کا پک تھا، جلسی تھی،
ٹھیک،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ایک اسٹوڈنٹ ایسا مواد لکھ کر لے کر آیا ہے کہ سارا اس کا تخیل ہے،
کسی کی قابلیت سے یقین نہیں کر رہا،
کریٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے نا،
ٹھیک،
اور اس کا ذہن ہے، اس کے الفاظ ہیں، اس کا چناؤ ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے، بڑی عجیب و غریب چیزیں بھی ہوتی ہیں۔
اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی حقدار کا حق ضائع نہ کریں، اور جو بیچارہ محنت کر کے آیا ارد گرد ہمارے بھی قابل لوگ ہو سکتے ہیں، اسے تسلیم کر لینے میں میرے خیال سے تو کوئی حرج نہیں ہے، کر لینا چاہیے، اس سے آپ کا بھی خون بڑھے گا کہ ہم ماشاءاللہ قابل لوگوں کے ساتھ موجود ہیں. اللہ کریم.
اچھا میں ایک بات عرض کروں، یہ سوال کوئی دو درجن مرتبہ آیا ہوگا مطلب اس میں پروگرام کے علاوہ میلز وغیرہ آتی ہیں، تو اب اس کی کئی جہتیں میرے ذہن میں تھی.
صحیح.
یہ یس اور نو والا سوال نہیں ہے.
ٹھیک.
یس اور نو والا سوال کریں گے تو جو عرف کے اندر رائج طریقے ہیں ان کو آپ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟
صحیح.
جن کو برا نہیں سمجھا جاتا تو آپ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟
یعنی یہ بیسڈ وہی کرے گا کہ اس کام کرنے والے سے ریکوائرمنٹ کیا تھی،
ریکوائرمنٹ کیا ہے، دو فریق کا آپس میں معاہدہ کیا ہے، یہ بنیاد ہے.
اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں مفتی صاحب سے مزید احکامات شریعہ تجارت کے حوالے سے جاننے کی سعادت حاصل کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، مدری چینل دیکھتے رہیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
سچا امانت دار تاج مجھے کو تو یا رب بنا،
سچا امانت دار تاج مجھ کو تو یا رب بنا،
تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.